الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام.
بات ہماری 12ویں مرحلے میں کی آج ہماری پاس
12ویں فصل میں
12ویں فصل کا عنوان ہے عقول عارضیہ.
عرض کیا تھا کہ جب فعل الہی کی اقسام کی تھی اور کہا تھا کہ فعل الہی تین حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یا فعل الہی مجرد ہے یا ماضی مجرد میں، پھر یا مجرد تام ہے یا مجرد ناقص. تو ہر ایک کا نام دیا تھا کہ جو مجرد مادی ہے وہ عالم مادہ کہلاتا ہے، اور جو مجرد تام ہے وہ عالم عقل، اور جو مجرد ناقص ہے اسے عالم مثال کہتے ہیں. پھر اس کے بعد عالم عقل میں عرض کیا تھا کہ دو قسم کی اقسام موجود ہیں ہمارے پاس، عقول جو ہیں وہ یا عقول طولیہ ہیں، یعنی کثرت طولی جس کو کہا تھا، یعنی عقول یا کیا ہے طولی ہیں. کیا تعریف تھی اس عقول طولیہ کی؟ کہ جن کے درمیان کیا ہو، رابطہ علت و معلول. جہاں بھی رابطہ علت و معلول کا ہوگا وہاں پہ رابطہ کیا ہوگا، طول کا ہوگا. مثلا جب بھی آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اور خدا کے درمیان رابطہ کون سا ہے، رابطہ طولی ہے. مثلا رابطہ طولی کا کیا مراد ہے، یعنی خدا علت ہے اور ہم کیا ہیں، معلول ہیں. اسی طریقے سے باقی عقول عرضیہ کی کیا تعریف کی تھی، عقول عرضیہ جہاں پر یہ والا رابطہ موجود نہ ہو، یعنی عقول موجود ہوں موجودات عقل سے مراد، یعنی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ عقل وجود مجرد کو کہتے ہیں فلسفے کی اصطلاح میں. عقل یعنی وجود مجرد، جس کے بارے میں بھی ثابت ہو گیا کہ یہ تجرد تام رکھتا ہے، وہ کیا ہے، عقل ہے. یہی وجہ بنی ہے، مثلا میں ابھی وہ تازہ ہی مطالعہ کر رہا تھا جو کل بات عرض کی تھی، علامہ مجلسی کی. علامہ مجلسی جب عقل کی بات میں بہار کے اندر آتے ہیں تو آ کر عرض کرتے ہیں کہ جو فلاسفہ نے یہ عقل کا ایک عالم بنایا ہوا یہ درست نہیں ہے، اپنی ادلہ دیتے ہیں، بہرحال باطل کرتے ہیں. پھر دلیل دینے باطل کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ جو عقل کے بارے میں احکام بیان کرتے ہیں فلاسفہ، یہ تمام کے تمام کس کے لیے ثابت ہیں، ہمارے آئمہ کے لیے. فلاسفہ کہتے ہیں عقل واسطہ فیض ہے، ہماری روایات کہتی ہیں کہ آئمہ کیا ہیں، واسطہ فیض. یہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ مجرد تام ہے، ہمارے آئمہ بھی روایات کے ذریعے کہے ہیں مجرد تجرد تام پر فائز. اور اسی طریقے سے باقی احکام جو عقل کے ثابت کرتے ہیں وہ ہمارے آئمہ پہ ثابت لگتے ہیں. بس کہتے ہیں کہ فلاسفہ جو احکام بیان کرتے ہیں عقل کے لیے وہ ہمارے آئمہ کے لیے ثابت ہیں، بس نظریہ جو ہے وہ فلاسفہ کا درست نہیں ہے. تو خوبصورت بزرگان نے جواب دیا ان کا آگے، یا تو آپ کہیں کہ فلاسفہ کا نظریہ باطل ہے تو وہاں آئمہ ہو یا عقل ہو دونوں میں باطل ہے، کیونکہ فلاسفہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مخلوق اور خالق کے درمیان وسائط ہیں، ان وسائط کے بغیر فیض نہیں مل سکتا، اور وہ وسائط جو ہیں وہ عالم عقل ہے، عالم مثال ہے. اگر آپ نظریہ وسائط کو قبول کرتے ہیں تو پھر چاہے وہ آئمہ ہو یا عقل ہو فرق نہیں کرتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نظریہ باطل ہے تو پھر آپ چاہے وہ آئمہ ہو یا عقل ہو، ہر دو صورت میں نظریہ باطل. بات نظریے کی ہو رہی ہے، نام کی نہیں ہو رہی. لیکن یہیں سے اگر پتہ چل جاتا ہے کہ علامہ فلسفی ابحاث میں اس طریقے سے وارد نہیں تھے جس طریقے سے ان کو ہونا چاہیے تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاسفہ کی اصطلاح میں عقل کسے کہتے ہیں کہ جو تجرد تام رکھتا ہو. اگر ہمارے آئمہ کے بارے میں ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہیں، تجرد تام رکھتے ہیں، انبیاء تجرد تام رکھتے ہیں، تو وہ بھی کہاں چلے جائیں گے؟ عالم عقل. مشکل نہیں ہے یار. بھارت عرض کیا کہ یہ مسائل جو ہیں اصطلاحات فلسفی ہیں، جب ایسی اصطلاحات سنتے ہیں تو گویا محسوس ہوتا ہے نہیں معلوم یہ کس عالم کی بات کر رہے ہیں. مثلا ملا صدرہ کہتا ہے میں نے کئی دفعہ عالم عقل کا سفر کیا ہے، کیونکہ اہل شہود تھا. معارف حاصل کرنے کے ہمارے پاس دو تین منبع ہے، یہ کیونکہ بحث ہماری آخری ہے اس میں بارہویں مرحلے کے اندر، تو لہٰذا بعض چیزوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. معرفت حاصل کرنے کے کیا ہے چند منابع ہیں آپ کو معرفت جو حاصل ہوتی ہے. پہلا منبع جو ہے اس کا کیا ہے، وحی ہے. یعنی جب تک خدا فرشتے کے ذریعے کو فیض کو نازل نہیں کرے گا ہم تک وہ مطلب نہیں پہنچے گا. مثلا کتنے احکام ہیں قیامت کے، مثلا اور معارف کے، توحید کے جتنے بھی ہیں، اگر خدا نے وحی نازل نہ کی ہوتی تو ہم اس تک نہ پہنچ پاتے. دوسرا مرحلہ کیا ہے اس کا، دوسرا مرحلہ اس کا یہ ہے عقل ہے. یہاں عقل جب کہا جاتا ہے یہ عقل وہ عالم عقل نہیں ہوتی، یہ بھی تفاوت ہے بہت زیادہ. آپ جب وارد ہوں گے مفصل باتوں کے اندر تو معلوم ہوگا. یہاں جب کہا جاتا ہے کہ عقل بھی ایک معرفت کا منبع ہے، وہ وہی عقل ہے جو خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے. یعنی برہان کے ذریعے بات کو قبول کرنا یہ عقل کا خاصہ ہے. یعنی جب تک آپ کوئی برہان نہیں لے کر آئیں گے آپ کی بات قابل قبول نہیں ہوگی. مثلا معرفت حاصل کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے، عقل ہے. یعنی برہان کے ذریعے آپ ایک معرفت تک پہنچتے ہیں، ادلہ قائم ہو گئی ہیں، دلیل تام نظر آئی، آپ کہیں گے کہ مجھے معرفت حاصل ہو گئی ہے، میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. تیسرا جو منبع ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے شہود کا. اہل شہود جو ہیں عرفا، انہوں نے خود در کرتے ہیں عالم کو. الہام اسی میں سے ہے. شہود الہام کی ایک وہ اس کی قسم میں سے ہے، وہی کے تحت آتی ہے. شہود یہ ہے کہ خود عیاں دیکھنا ایک مطلب کو. مثلا ابھی ہم حجاب میں زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت حقائق عالم ہمارے اوپر کشف نہیں ہے، لیکن جن کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ حقائق کو دیکھتے ہیں. مثلا جیسا ملا صدرہ کہتے ہیں کہ میں عالم عقل میں سفر کیا ہے میں نے. مثلا شیخ اشراق کہتے ہیں کہ میں نے مسل افلاطونیہ جو ہیں ان کو دیکھا ہے خود. مثلا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو یہ فلاسفہ و عرفا جو اہل شہود ہوتے ہیں یہ خود درک کرتے ہیں اس کو. ہاں شہود کے اندر ایک چیز یہ بات ہے کہ یہ شہود فقط حجت ہے اس بندے کے لیے جس نے شہود کیا ہے. مثلا جس کو کشف ہو گیا فابیا اس کی معرفت میں اضافہ ہوا ہے، اب ہم اس کے شہود کو تو نہیں مان سکتے. مثلا وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے پس مانو میری بات. نہیں، چاہے وہ امام خمینی جیسی معتبر شخصیت ہی کیوں نہ ہو، اگر کہے کہ میں نے چونکہ یہ شہود کیا پس تم بھی مانو، نہ یہ ہمارا وظیفہ نہیں ہے. اگر ہم اہل شہود ہیں تو پھر تو آپ کی بات مانیں گے اگر ہم نے دیکھ لیا اس کو. لیکن اگر آپ نے شہود کیا ہے تو اس کو برہانی کریں. اگر آپ اپنے شہود پر برہان لے آئے، تام ہوا، ہم مان گئے، تو آپ کی بات درست مان جائیں گے. لیکن اپنے شہود پر اگر آپ نے برہان نہ لا سکے، اپنے شہود پر برہان نہ لا سکے، تو وہ آپ کے لیے تو حجت ہے چونکہ آپ کو یقین ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے آپ نے، لیکن ہمارے لیے حجت نہیں ہوا کیونکہ ہم باور نہیں کر پا رہے. ہوتا ہے بعض اولیاء کی باتوں کو اگر بیان کیا جائے، اس عجائب و غرائب جہان کو اگر بیان کیا جائے، وہ انسان کے جس کا تعلق مادیات کے ساتھ اتنا جڑا ہو کہ وہ اس سے کبھی باہر نہ گیا، وہ کبھی باور نہیں کرتا. اب مثلا اگر کوئی کہے کہ میں عالم عقل میں سفر کیا ہے کہیں جا کر، اب کون باور کرے گا اسے؟ سب سے پہلے تو یہ اس کو نہیں ہے پتا عالم عقل کیا ہے، پھر وہاں جانا کیا ہے. مثلا ये भारत مختلف چیزیں ہیں. تو یہ عقول کی جو یہاں بات چل رہی ہے, یہ عقول وہی وسائط ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے پاس آیات و روایات موجود ہیں کہ خدا نے خود قرآن کے اندر بھی صراحت سے کہا ہے کیا کہ اس نظام ہستی کو کس کے ذریعے چلا رہا ہوں, وسائط کے ذریعے چلا رہا ہوں. فالمدبرات امرہ, وسائط کے بغیر خدا اس جان ہستی کو نہیں چلا رہا. اب فلسفہ آ کر کیا کر رہا ہے, فلسفے کا وظیفہ یہ ہے, ایک بندہ خدا چاہتا ہے کہ میں اپنی معرفت عمیق کروں, اس کو بالا تر لے کر جاؤں, سلمان فارسی جیسی معرفت حاصل ہو. وہ ہمت کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ خدا نے جب اس کو نظام وسائط بنایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی حقیقت کو جو تبیین کرتا ہے وہ کس کا نظام ہے, وہ فلسفہ. مثلا کلام بھی نظام ہستی کے حقائق واضح کرتا ہے, فلسفہ بھی اور عرفان بھی, ہر ایک کے چونکہ اپنے مبانی مختلف ہیں لہذا فرق کر جاتے ہیں. تو لہذا فلسفے کا ایک وظیفہ یہی ہے, مثلا اقول طولیہ و اقول ارضیہ, یعنی وہی کہ جو اس کائنات کے اندر حقیقت حاکم ہے اس کو کشف کرنے کی کوشش بھی ہے. اب وہ کوشش تام رہی ہے یا ناقص رہی ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, کیونکہ انسان معصوم نہیں ہے, انسان خطا کرتا ہے. لہذا پہلی بات جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی عالم عقل کے اندر عقول طولیہ کے اندر, اور کہا تھا عقول طولیہ سے مراد یہ ہے کہ تمام عقول کے درمیان کیا ہے, رابطہ ہے, علی و معلولی قائم ہے. عقل اول علت ہے عقل ثانی کی, عقل ثانی علت ہے عقل ثالث کی, اور اسی طریقے سے عقل عاشر تک, یعنی 10 عقول ہیں. اور یعنی اس طرح آ جائیں آپ تاکہ, کیونکہ اس کے ساتھ تھوڑا سا ربط ہے اس لیے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ, عقل اول ثانی ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع و عاشر, الگ لکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے پاس عقل عاشر. عقل عاشر, اس عقل عاشر کو مشاء عقل فعال کہتے ہیں. اور یہ عقل فعال دین کی اصطلاح میں ملائکہ کا مرتبہ ہے. یہ سلسلہ کل تبیین کیا ہے مفصل اس کو کہ خدا سے فقط عقل اول صادر ہو سکتی ہے, یہ عقول ارض میں خدا سے صادر نہیں ہو سکتی چونکہ محال لازم آتا ہے. چونکہ خدا کے اندر کثرت نہیں ہے پس اس سے کثیر صادر نہیں ہو سکتا, واحد ہے پس واحد ہی صادر ہوگا. پھر اس عقل کے اندر بھی چونکہ کثرت زیادہ نہیں ہے پس اس سے بھی عالم مادہ صادر نہیں ہو سکتا. عقل ثانی میں تھوڑی سی کثرت تو آ جاتی ہے لیکن کیا ہے, وہ کثرت اس قابل نہیں ہے کہ ابھی عالم مادہ کو خلق کر سکے, بس ایک اور واسطے کی ضرورت ہے. کیا ہے پھر واسطہ, وہ عقل ثالث کہا جاتا ہے. عقل ثالث میں پھر تھوڑی کثرت زیادہ ہوتی ہے. کثرت کیسے آتی ہے, کل تبیین کیا مفصل اس کو. مثلا اس میں کیا حیثیت جدا ہو جاتی ہیں, ایک وجود کی حیثیت, ایک ماہیت کی حیثیت ہے, ایک اس کے اپنی علت کو درک کرنا ہے, ایک اپنی ذات کو درک کرنا ہے, اور اس طریقے سے اپنے سے بالاتر کو درک کرنا ہے. یہ تمام حیثیت جب جم ہوتی ہیں کثرات اب اضافہ ہوتی جا رہی ہیں. عقل ثالث کے اندر اتنی کثرت نہیں آئے گی, وہ آ کر پھر بھی کیا ہے عالم مادہ کو خلق کرے. بس یہ سلسلہ چلتا رہے گا, عقل عاشر کے اندر اتنی کثرات اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ اب اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس کے بعد پھر کس کا مرحلہ آ جائے, عالم مادہ کا. کیونکہ عالم مادہ میں کثرات ہی کثرات ہیں, تو اب یہ کیا ہے عقل عاشر اور عالم مادہ میں کثرت کے اعتبار سے مسانخت آ جاتی ہے, پس عقل فعال کیا کرتا ہے عالم مادہ کو خلق کرتا ہے. یہ عقول طولیہ کے بارے میں مفصل ہماری کل بات ہوئی. آج بات ہے عقول ارضیہ کے بارے میں. عقول ارضیہ اس کو مسل افلاطون سے بھی یاد کیا جاتا ہے. مسل افلاطون نظریہ کیا ہے اقول ارضیہ کا؟ یعنی اگر کوئی پوچھ لے آپ سے اقول ارضیہ کی تعریف کریں تو کیا بیان کریں گے اس کے اندر؟ اقول ارضیہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس عالم مادہ میں جتنی بھی ماہیات مادی موجود ہیں ان کی ایک فرد مجرد، ایک ان کی حقیقت مجردہ عالم عقل میں موجود ہے کہ وہ جو فرد اس کا عالم مجرد میں موجود ہے وہ تدبیر کر رہا ہے اس نوع کو. مثلا انسان ایک نوع ہے، نوع مادی ہے. اقول ارضیہ یا مصول افلاطون کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہاں جتنی بھی انواع موجود ہیں، انسان نوع ہے، حیوان نوع ہے، اس کے حیوان کی پھر مختلف انواع ہیں، مثلا اس میں حیوان کہہ رہا ہوں نوع ہے حیوان جیسے حیوان کی جو آگے انواع ہیں مثلا بکر، غنم، گدا، گائے، ساری کیا ہیں؟ یہ انواع ہیں. نباتات نوع ہے، جمادات نوع ہے. مصول افلاطون یہ کہتا ہے کہ ان تمام کی ایک کیا ہے؟ نوع مجرد عالم بالا میں موجود ہے، وہ نوع مجرد تدبیر کر رہی ہے اس نوع مادی کو. مثلا میں اس وقت بول رہا ہوں، انسان نوع انسان یہ افعال انجام دے رہا ہے، نوع یہ تمام کے تمام انسان، اس کا ایک فرد یعنی نوع انسان کا ایک فرد، نہ میرا مثلا، نوع انسان کا ایک فرد مجرد عالم بالا میں موجود ہے کہ وہ عالم بالا میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ اس کو تدبیر کر رہا ہے. انسان جتنے کام بھی انجام دیتا ہے وہ کس کی تدبیر میں انجام دیتا ہے؟ کس کی مدیریت میں؟ اس حقیقت کی کہ جو مجرد عالم عقل میں موجود ہے. یہ اقول ارضیہ کا نظریہ ہے. اقول ارضیہ کیوں کہا ہے؟ اس وجہ سے، کیونکہ کہا ہے آپ کو کہ ہر وہ چیز کے جو مجرد بن جائے اس کو فلسفہ کس نام سے یاد کرتا ہے؟ عقل کے نام سے. بس مصول افلاطون کیا نظریہ دے رہا ہے؟ کہ ہر نوع مادی کا ایک فرد مجرد، ایک نوع مجرد کہاں ہے؟ عالم بالا میں ہے. عالم بالا تجرد ہے، بس وہ نوع کیا کہلائے گی؟ مجرد. اور جب وہ مجرد ہوگی بس وہ کیا ہو جائے گی؟ عقل کہلائے گی. مثلا ٹھیک ہے، انسان وہاں جا کر کیا کہلائے گا؟ مثلا نوع انسان وہاں کیا ہے؟ عقل ہے. بس اس وجہ سے کیا ہے؟ عقول کا نام دیا، کیونکہ حیوان جتنے حیوانات ہیں ان کا نوع مجرد وہاں موجود ہے، انسان کی نوع مجرد وہاں موجود ہے، اور اس طریقے سے باقی جتنے بھی حقائق موجود ہیں مادیا ان کی نوع مجرد عالم بالا میں موجود ہے، بس اس وجہ سے اس کو عقول کا نام دیتے ہیں. ارضیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ رابطہ ان کے درمیان علیت کا نہیں ہے. مثلا انسان کبھی حیوان کی علت نہیں ہے، جماد کی علت نہیں ہے، نباتات کی علت نہیں ہے، ہم عرض میں ہے، یعنی ان کا آپس میں علت و معلول کا رابطہ نہیں ہے. بس یہ عقول ارضیہ کہلاتی ہیں اس اعتبار سے. اور نظریہ یہی ہے، دقت کرنی ہے جملات کے اندر. اور یہی اگر عقول طولیہ کے بارے میں سوال آ بھی جاتا ہے تو اس کا یہی مطلب آپ اس کے مقابلے میں لکھیں گے. کیا وہی ہے کہ ہر نوع مادی کے مقابل میں ایک نوع موجود ہے کہ جو عالم بالا میں ہے، عالم مجرد عالم عقل میں موجود ہے، کہ وہ مجرد نوع اس نوع مادی کو کیا کر رہی ہے؟ تدبیر کر رہی ہے، تدبیر کر رہی ہے. اور اس کا دوسرا یعنی تیسرا نام اس کا کیا ہے؟ رب النوع. رب النوع، رب النوع اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عرض کیا ہے رب کا کام کیا ہے؟ تدبیر کرنا، مدیریت، ربوبیت کے ساتھ سازگار ہے. تو چونکہ یہ نظریہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ نوع مجرد ہے کہ جو اس نوع مادی کو تدبیر کر رہی ہے، بس چونکہ تدبیر کا کام انجام دے رہی ہے، بس اس وجہ سے وہ کیا کہلائے گی؟ نوع مجرد، رب النوع کہلائے گی. کس کی؟ اس نوع مادی کے لیے. مثلا انسان کی جو وہاں پر نوع موجود ہے مجرد کے، جو تدبیر کر رہی ہے اس کو، وہ رب النوع ہے. کس کے لیے؟ اس انسان مادی کے لیے. اسی طریقے سے یہ مرغ آپ کو جتنے بھی نظر آ رہے ہیں، یہ جو فعل انجام دے رہے ہیں کس کی مدیریت میں ہیں؟ उसके वो मुर्ख है जो मुजर्रद आलम अकल में मौजूद है उसकी मुदीरियत में ये फेल अंजाम दे रहे हैं। नबातात का ये जो दकीक निजाम आप देख रहे हैं ये मुदीरियत कौन कर रहा है, इनकी नौए मुजर्रद जो आलम बाला में मौजूद है, बस चूंकि उसकी मुदीरियत में ये सारा काम अंजाम पा रहा है, बस उस मुदीरियत की वजह से उस नौए मुजर्रद को रब्बुन नौ भी कहते हैं। और यहां से ये इस्तेलाह भी मुझे अरबाबुल अरबाबुल अनवा जमा का सीगा भी इस्तेमाल होता है, रब्बुन नौ वाहिद का सीगा भी इस्तेमाल होता है। ये असल नजरिया है उकूल अरजिया का। मुमकिन है सवाल इम्तिहानी यही हो कि उकूल अरजिया से क्या मुराद है, तबयीन करें, उसमें आपने यही मतलब जिक्र करना है जो कि आपको अर्ज किया। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है ये हिफ्ज करने के लिए। अच्छा, अब आते हैं इसके बुरहान की तरफ। आया हम इसको बुरहान से साबित कर सकते हैं कि इस किस्म की रब्बुन नौ मौजूद है या मौजूद नहीं है। शेख इशराक में आपको सैर बास भी थोड़ी सी अर्ज कर देता हूं, चूंकि बास हमारी आज कम है, फकर यही फसल है, अगली दो फसलें इतनी मुश्किल नहीं है, वो चंद मिनटों में हल हो जाएंगी। शेख अफलातून से पहले जितने अक्सर फलासफा जो थे वो शहूदी थे, यानी फलसफा शहूदी था, बहसी व बुरहानी कम था, यानी फैलसूफ वो होता था अफलातून से पहले जो आरिफ होता था, यानी आरिफ से क्या मुराद है, यानी जो शहूद करता था, जिसकी बातनी आंख खुली होती थी, वो खुद हकायक को देखता था फिर अपने शागिर्दों को तबयीन करता था। उन फलासफा के अंदर ये मौसूल अफलातून उकूल अरजिया या रब्बुन नौ का जो नजरिया है ये राइज था। फिर अफलातून चूंकि शहूदी था इसने इस नजरिए को कबूल किया और इसरार किया इसके ऊपर इतना कि उसके नाम से सख्त हो गया ये नजरिया। अगरचे इसका अपना नजरिया नहीं है, इससे पहले वालों का नजरिया है, लेकिन इसने इतना इसरार किया इस नजरिए के ऊपर कि इसके नाम से सख्त हो गया मौसूल अफलातून। अरस्तु जो इसका शागिर था वो अहले बहस था, यानी हर चीज को बुरहान की नजर से देखता था, अगर बुरहान से साबित नहीं है तो उसको रद्द करता था, अगर बुरहान से साबित हो जाए तो मान जाता था, अगर बुरहान साथ न देता तो कबूल नहीं करता था, अहले शहूद नहीं था। तो उसने क्या किया, आकर इस मौसूल अफलातून का इनकार कर दिया क्योंकि बुरहान मुसाइद नहीं है, बुरहान साथ नहीं देता इनको साथ। जितनी भी अदिल्ला जिक्र थी उस जमाने के अंदर उसने तमाम अदिल्ला को बातिल किया। तो जब फलसफा हारून उन रशीद के जमाने में अरबी में तर्जमा हुआ, उस वक्त यूनान में जो नजरियात हाकिम थे वो अरस्तु के नजरिए थे। तो जब तर्जमा हुआ फलसफे का अरबी में और इस्लाम के अंदर भी फैलसूफ पैदा होना शुरू हुए तो मशाई फिक्र सबसे पहले वजूद में आए कि जिन्होंने इस अरस्तु के नजरियों को कबूल किया, क्योंकि मशा बुरहानी थे, हर चीज को बुरहान में परखते थे। उनका रईस कौन है इस्लाम में, शेखुर रईस इब्ने सीना, वो भी बुरहान में हर चीज को परखते हैं कि बुरहान अगर मुसाइद है तो कबूल करेंगे वाइला नहीं। तो इब्ने सीना मशा के जितने भी पैरोकार थे उन्होंने भी मौसूल अफलातून को सराहतन रद्द किया कि इसका कोई नहीं, यानी कोई तरीका साबित करने का कोई दलील हमारे पास मौजूद नहीं है। मुमकिन अहले शहूद से देखा हो, मौजूद हो कायनात के अंदर इस हकीकत नाम की, लेकिन बुरहान चूंकि हम अहले शहूद नहीं है, हम बुरहान की जबान समझते हैं, जब बुरहान तमाम नहीं है लिहाजा हम इस नजरिए को कबूल नहीं कर सकते। शेख इशराक की जब नौबत आई, चूंकि अर्ज किया था तीन मशरब हैं कि जो फलसफे में चल रहे हैं, पहले आपको लिखवाया था उसमें एक क्या है फलसफा इशराक है जिसके रईस कौन है, शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी जो शेख उल इशराक के नाम से मशहूर हैं। शेख इशराक की जब नौबत आई तो शेख इशराक ने, वो भी चूंकि अहले शहूद था उसने भी बात चीजों को दर्क किया हुआ था, तो उसने फिर मुख्तलिफ अदिल्ला के जरिए मौसूल अफलातून को साबित किया। اس نے کہا کہ موصل افلاطون نام کی حقیقت موجود ہے کائنات میں اور میں اس کو شہود کیا ہے اور یہ اس کی ادلہ ہیں تاکہ آپ بھی اس کو قبول کر سکیں۔ لیکن متاسفانہ شیخ اشراق نے بھی جتنی ادلہ ذکر کی ہیں موصل افلاطون میں وہ ادلہ بھی تام نہیں ہے۔ ملا صدرہ اس کے بعد جب آئے تو انہوں نے موصل افلاطونیہ کے نظریے کو قبول تو کیا لیکن ادلہ شیخ اشراق کو قبول نہیں کیا، اور موصل افلاطون کو بھی اس معنی میں شاید قبول نہیں کیا کہ جس معنی میں شیخ اشراق جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اس کی مختلف تفاصیل ہیں، یہ فقط بدایہ کی حد تک اور خلاصہ اور آپ کے امتحان کی حد تک فقط اس کو تبیین کیا ہے تاکہ مطلب آسان سے آسان تر ہو، حفظ کرنے میں مشکل نہ ہو۔ تو یہ موصل افلاطون کا تاریخچہ ہے اور اس کا محتوی ہے کہ موصل افلاطون کیا ہے، اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس کے شواہد روائی موجود ہیں ہمارے پاس، لیکن وہ شواہد روائی سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن بہرحال کسی حد تک ان کو قبول کیا جائے۔ مثلا جیسا کہ میں نے خود وہ روایت نہیں پڑھی، بعض اساتید نے خوب بیان کیا ہے اس کو کہ ہمارے منابع روائی میں ایک روایت موجود ہے کہ جس کے اندر ہے کہ عالم بالا میں یہ جو مرغ ہیں اس کا ایک فرد مجرد عالم بالا میں موجود ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے یہ مرغ وہی کام انجام دیتے ہیں۔ اس قسم کی تعبیرات ہمارے پاس موجود ہیں، اور نو اے مرغ جو فعل انجام دیتا ہے وہ نو کی بات ہو رہی ہے، یعنی نو اے مرغ جو فعل انجام دیتا ہے، کس وجہ سے انجام دیتا ہے؟ چونکہ اس کے اندر وہ کمالات موجود ہیں اور وہ چونکہ انجام دیتا ہے لہذا اس طریقے سے آگے ثابت کر، تو یہی تو بات ہو رہی ہے نا، یہ محتوی یہی ہے جو وہ گھر تصویر بات موصل افلاطون کا نظریہ یہ بھی تبیین کیا آپ کو، ہر حقیقت مادی جو عالم مادہ میں موجود ہے اس کی ایک نوع مجرد عالم بالا میں ہے، اس کی مدیریت میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، جتنے بھی یہ انواع مادی ہیں یہ اس کی مدیریت میں، ہر ایک کی اپنی نوع ہے، انسان کی اپنی نوع ہے، حیوان کی اپنی نو ہے، حیوان کی وہ مثلا جو مختلف ہیں، گائے کی اپنی نو ہے مثلا نو مجرد میں، حمار کی اپنی نو ہے، اسی طریقے سے نباتات کی اپنی نو ہے، انواع مختلف ہیں، اسی لیے کہا ہے اقول عرضیہ، مختلف اقول ہیں کیونکہ وہ نو مجرد ہے اور عرض میں ہے، یعنی رابطہ طولی نہیں ہے، علت و معلول کا رابطہ ان کے درمیان نہیں ہے، تو اس کی مدیریت میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اب یہ کس حد تک تام ہے کس حد تک تام نہیں ہے مفصل کتابوں کے لیے ہے، اس مجال کے لیے نہیں ہے۔ علامہ نے یہاں ادلہ ذکر کی ہیں، اس بات میں تمام کی تمام کو نفی کیا ہے، کسی ایک دلیل کو بھی قبول نہیں کیا کہ موصل افلاطون آپ برہان سے ثابت نہیں کر سکتے، نہ اس کو بدایہ میں قبول کیا ہے نہ اس کو نہایہ میں قبول کیا ہے۔ اب یہ مفصل باتیں ہیں کہ آیا واقعا اس طریقے سے ہے یا نہیں۔ پہلا برہان کیا ہے اس کے اوپر؟ پہلا برہان آسان ہے، ممکن ہے کہ شاید یہ والی باتیں اتنی امتحانی نہ بھی ہوں، لیکن آسانی سے میں آپ کو کر لوں، بعض نکات آپ اگر لکھ لیں تو اگر آ بھی جائے یہ امتحان، مثلا کوئی آپ سے اس طریقے سے سوال پوچھ لے کہ اقول عرضیہ سے کیا مراد ہے، اس پر دلیل ذکر کریں، تو آپ وہ دلیل ذکر کر سکیں، دلیل آسان ہے، مشکل نہیں ہے، خود بعض نکات اس کے لکھ لیں۔ پہلی دلیل یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں نباتات کے اندر تین چیزیں انجام پاتی ہیں، ہاں یہ برہان کا حصہ ہے، نباتات کتنے فعل انجام دیتا ہے؟ تین، یا آپ یوں لکھیں نباتات کے اندر تین قوا موجود ہیں، قوتیں، قوا، ایک کیا ہے؟ قوت غازیہ ہے، یعنی اس کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے؟ غذا کو جذب کرتا ہے، قوت غازیہ اگر نہ ہو تو وہ کبھی غذا حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری قوت جو اس کے اندر موجود ہے وہ قوت نامیہ ہے، نامیہ کسے نموب سے نکلا ہے، نامیہ نموب کرنے والا ہے، دیکھیں قوائے نامیہ، कुवे नामिया क्या फेल अंजाम देता है, रुश्द नमूव जो पाया करता है पौधा वो इस कुवे नामिया के जरिए करता है। तीसरी जो कुव्वत इसके अंदर मौजूद है कुवे मुवल्लिदा, कुवे मुवल्लिदा तौलीद करता है, तौलीद मिसल भी नबातात में पाई जाती है, बस वो तौलीद मिसल जो है वो कुवे मुवल्लिदा के जरिए होती है। ये अब तमाम जानदार के अंदर ये काम पाए जाते हैं, लेकिन बुरहान में फकत नबातात को एक मिसाल के तौर पर लाया गया। यहां पर इंसान में भी ये तीन चीजें पाई जाती हैं। इंसान भी क्या है, कुवे गाजिया रखता है, कुवे नामिया रखता है, कुवे मुवल्लिदा रखता है, और बाकी कुवा भी मौजूद है। ये कहते हैं कि ये कुवा जो इसके अंदर मौजूद हैं और ये अफआल अंजाम देती हैं, कहते हैं कि ये इन कुवा की खसूसियत क्या है, कुवा गाजिया, देख लें कोई इबारत गलत ना लिखें, कुवा गाजिया, कुवा नामिया व कुवा मुवल्लिदा, इनकी खसूसियत क्या है, यानी ये एक मुकदमा दूसरा मुकदमा। दूसरा मुकदमा क्या है कि इन कुवा के अंदर शऊर व इल्म नहीं है, कुवा नामिया शऊर नहीं रखती है, इल्म नहीं रखती है, इसी तरीके से बाकी कुवा, ये फाइल तबीई है, फेल मेदे की तरह है, मेदा फेल अंजाम दे रहा है लेकिन मैं फेल का इल्म नहीं रखता, कोई आलिम नहीं है, इल्म की सलाहियत नहीं है उसके अंदर, कुवा नामिया में शऊर नहीं पाया जाता। इंसान की तरह नहीं है कि इंसान जब फेल को अंजाम देता है तो उसको इल्म होता है, कुवा नामिया फेल अंजाम दे रही है उसको इल्म ही नहीं है, शऊर व इल्म इन कुवा के अंदर मौजूद नहीं है। अब यहां से इस्तिदलाल शुरू होता है कि अगर इन कुवा से जो अफआल अंजाम पा रहे हैं हम इनको इन कुवा की तरफ नस्बत नहीं दे सकते, यानी गजा पाने की जो नस्बत है, गजा की जो फेल अंजाम पाया जा रहा है गजा लेने का, वो फेल हम कुवा गाजिया की तरफ नस्बत नहीं दे सकते। यानी क्या नस्बत नहीं दे सकते, हम ये नहीं कह सकते कि कुवा गाजिया ये काम कर रहा है, क्यों, हाँ, यानी आप ये कहना ही चाहते हैं कि मसलन कुवा गाजिया की तरफ फेल को नस्बत नहीं दे सकते, यानी ये नहीं कह सकते कि गजा खाने का फेल जो अंजाम पा रहा है वो कुवा गाजिया का काम है, कुवा गाजिया इल्म नहीं रखता है कि हम फेल की उसकी तरफ नस्बत दें। मसलन आप इंसान जब किसी फेल को अंजाम देता है तो आप कह सकते हैं कि इस काम को इस इंसान ने अंजाम दिया, क्यों, इल्म से वो फेल अंजाम दे रहा है, बस फेल को निस्बत आप तब देंगे एक चीज एक उस आमिल की तरफ मबदा की तरफ के जब वो क्या है इल्म रखता होगा। हम गजा का फेल जो है, रुश्द नमूम का फेल जो है, और मुवल्लिदा तौलीद मिसल का जो फेल है, इसको हम इनकुआ की तरफ निस्बत नहीं दे सकते, क्यों, इनकुआ के अंदर शऊर व इल्म नहीं है। बस जब अब ये यहां से बुरहान ताम हो जाता है उनका, खत्म हो जाता है कि जब हम इनकी तरफ निस्बत नहीं दे सकते तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी कुव्वत मौजूद होनी चाहिए कि जो इन अफ़आल को अंजाम दे रही हो इन्हीं के जरिए, दे कोई और रही है लेकिन इस्तेमाल किनको कर रही है, इन कुवा को इस्तेमाल कर रही है। तो शेख इशराक कहते हैं कि मेरे नजदीक वो कुवा कौन है, वही नौ मुजर्रद है कि जो आलम बाला में है और इन अफ़आल को मुदीरियत कर रही है, यानी इसी नबातात की नौ मुजर्रद आलम बाला के अंदर मौजूद है कि जो नमूब का कुवा गाजिया का और ये फेल अंजाम दे रही है इनके जरिए, यानी उसकी मुदीरियत में ये काम हो रहा है। बस हमें ये कबूल करना पड़ेगा कि एक फर्द मुजर्रद मौजूद है आलम बाला के अंदर। बात बाजी हुई है, अल्लामा नकल करते हैं इसके ऊपर आकर, अल्लामा कहते हैं कि चलें मान लेते हैं कि अफआल जो इनके साथ मरबूत हैं इन किस तरफ निस्बत नहीं दे सकते, ये अब नकद है, बुरहान खत्म, नकद ठीक है। इनके अंदर चूंकि शऊर व इल्म नहीं पाया जाता, हम क्या है अफआल को इनकी तरफ निस्बत नहीं दे सकते, लेकिन ये नतीजा आपने कहां से निकाल लिया कि जब इनकी तरफ निस्बत नहीं दे सकते तो मुसल रब्बुन मौजूद है कि जो इन अफ़आल को अंजाम दे रही है, ये नतीजा कहां से लिया आपने। मुमकिन है कि ये काम ये वाले काम जो है ये सब के सब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि रब्बुन नौ से सादिर हो रहे हैं, हम कहते हैं नहीं ये क्या है अकले आशिर से सादिर हो रहे हैं, यानी अकले आशिर के मुदीरियत में ये अफआल अंजाम पा रहे हो, रब्बुन नौ नाम की चीज ही नहीं है। तलाजुम आपने कहां से निकाल लिया कि जब अफआल कुवै गाजिया कुवै नामिया कुवै मुबल्लिगा को हम इनकी तरफ निस्बत नहीं दे सकते, बस एक रब्बुन नौ मौजूद है कि जो इन अफआल को अंजाम दे रही है, ये तलाजुम कहां से आपने निकाला है। मुमकिन है यही अफआल कौन अंजाम दे रहा हो, अकल आशिर अकल फआल अंजाम दे रही हो, अकूल तुलिया की जो आखिरी अकल है अकल आशिर अकल फआल ये अंजाम दे रही हो, तो रब्बुन नौ का कोई तलाजुम मौजूद नहीं है, ये नक़द है उसका। दूसरी दलील जो यहां पर इकामा हुई है इसके ऊपर, दूसरी दलील क्या अंजाम दे रही, दलील क्या है वो भी तकरीब इसी के मुशाबे है लेकिन उसका दायरा वसी है। इस दलील के अंदर फकत नबातात मौजूद थे और दूसरी दलील के अंदर क्या है कुल आलम को मद्देनजर रख रहे हैं, कहते हैं देखें ये जो आलम मादा है ये जो निजाम है इसके अंदर इंतहाई दकीक है। आप कभी पौधों के निजाम देखो, इंतहाई दिक्कत के साथ निजाम चल रहा है, इंसान के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है टाइम लगता है, फिर यानी दूसरी दलील क्या कहती है कि कुल आलम में निजाम दकीक मौजूद है, दिक्कत है निजाम पाया जाता है यहां पर और इंसान वाकई इसको अपनी अकल से अपने हिस्से अपने तजुर्बे से इसको देख चुका है। जितने भी साइंसदान चाहे मुलहिद ही क्यों ना हो, जब वो तजुर्बे करते हैं इस कायनात के अंदर तो उनकी हैरत से आंखें खुल जाती हैं कि इस निजाम में इतना दकीक एक सिस्टम जो है वो चल रहा है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो नबात हो चाहे वो निजाम शमसी हो निजाम कमरी हो कहकशां हो जमीन हो जो भी हो, सब जो है अपने अपने वजीफे के मुताबिक दकीकन अमल कर रहे हैं। दूसरा मुकदमा इसका क्या है कि ये दिक्कत नाज़म इत्तेफाकी नहीं है, क्योंकि इत्तेफाकी चीज का क्या है खसूसियत है एक या दो बार इंजाम पाता है इत्तेफाक, लेकिन जो अव्वल से लेकर आखिर तक सिस्टमैटिकल काम कर रहा हो हमेशा मौजूद हो वो कभी इत्तेफाकी नहीं हो सकता, वो क्या है दिक्कत नज़्म दाइमी है। कि ये नाज़म का मबदा कौन है, नज़म ये दिक्कत है नाज़म जो है इसका मबदा कौन है। शेख इशराक फरमाते देखें पहले ये कहा जाता था, अभी मसलन ये तिब के अंदर भी और तबियात के अंदर ये चीज मतरा है फलसफे में कि इंसान हर एक जो मादी चीज है उसका मिजाज जो बनता है उस वो मिजाज मबदा फेल है। मसलन कैसे मिजाज की क्या तारीफ करते हैं, कहते हैं ये जो पुरानी तिब जो थी या तबियात कह लें उसको फिजिक्स के अंदर पुरानी फिजिक्स की जो बातें थी उसमें क्या कहते थे कि हमारे पास अनासिर कितने हैं, चार हैं। पता नहीं फिजिक्स जहन में है कुछ, फिजिक्स में पुराना नजरिया ये था कि अनासिर चार हैं, कौन कौन से, आग पानी आग खाक हवा, ये चार अनासिर पुराना नजरिया है। अब ये कहते हैं ये चार अनासिर जब मिलते हैं आपस में تو ان سے کیا مزاج تشکیل پاتا ہے، اور جیسا مزاج تشکیل پائے گا اس سے ویسے ہی افعال کیا ہوں گے، صادر ہوں گے. اگر مزاج گرم ہوگا تو گرمی صادر ہوگی، اگر مزاج سرد ہوگا تو کیا ہوگا، سردی صادر ہوگی، اور اس قسم کی باقی باتیں کہ جو مشہور ہیں طبیعت قدیمہ کے اندر. آج کل کیا نظریہ ہے، آج کل کہتے ہیں کہ عناصر جو ہیں وہ کتنے تک پہنچ گئے ہیں، کشف ہو چکے ہیں، 116 یا 18 تک پہنچ گئے ہیں. یہ نظریہ باطل ہو گیا کہ چار نہیں ہیں، پارا سروکار نہیں ہمارا. سمجھانا تھا مزاج کو آپ کو. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو افعال انجام پاتے ہیں ہر نوع کے اندر، یہ جو نظم پایا جاتا ہے یہ کس کی وجہ سے ہے، یہ مزاج کی وجہ سے ہے. مبدا فعل کون ہے، مزاج ہے. شیخ اشراق فرماتے ہیں کہ یہ جو دقت نظم ہے، یہ جو افعال دقیق انجام پاتے ہیں ہر نوع سے، اس کا مبدا مزاج نہیں ہے یا نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا ہے، پھر وہی تلازم برقرار کرتے ہیں. کیا پس ایک ایسا امر مجرد یا ایسی نوع مجرد یا کھلی یا جو بھی آپ تعبیر کر لیں اس کو، مجرد موجود ہے جو اس نظام دقیق کو کیا کر رہی ہے، تدبیر کر رہی ہے. چاہے وہ نام کلی دیں اس کو، چاہے اس کو نوع کا نام دے دیں، بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسی کے ساتھ مرتبط ہے اور اس کائنات کو ادارہ کر رہی ہے، یعنی اپنی نوع کو ادارہ کر رہی ہے. ہر نوع کے اندر جو نظم ہے اس کی نوع مجرد اس کو ادارہ کر رہی ہے. یہ دوسری دلیل تھی شیخ اشراق کی جو انہوں نے مثل افلاطون کو ثابت کرنے کے لیے بیان کی. نقد اس کے اوپر علامہ کیا کرتے ہیں، نقد یہ کرتے ہیں کہ ہر نوع کے افعال خاصہ کا مبدا و فاعل اس کی صورت نوعیہ ہے. یعنی اگر انسان کے اندر آپ افعال مشاہدہ کر رہے ہیں تو یہ جو افعال سرزد ہو رہے ہیں انسان سے، اس کا مبدا و فاعل کون ہے، اس کی صورت نوعیہ ہے. صورت نوعیہ یعنی جو ایسی صورت کے جو نو کو نو بنائے. انسان کی نو کو نو کون بناتا ہے، ناطقیت. یعنی جب تک ناطقیت نہ آئے اس وقت تک انسان متحقق نہیں ہو سکتا. پس نوطق کیا ہے، اس کی صورت نوعیہ ہے، یعنی صورت نوعیہ ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ انسان سے جو افعال صادر ہو رہے ہیں اس کا مبدا و فاعل اس کی صورت نوعیہ ہے. اسی طریقے سے اب باقی انواع کو لے لو، حمار سے جو افعال انجام پا رہے ہیں اس کا مبدا و فاعل مباشر کون ہے، اس کی صورت نوعیہ ہے، جو اس کی صورت نوعیہ بنے گی. گھوڑے سے اگر کوئی افعال صادر ہو رہے ہیں اس کا فاعل مباشر، فاعل مباشر لکھ لیں زیادہ دقیق ہو جائے گی عبارت، فاعل مباشر اس کا کون ہے، اس کی صورت نوعیہ ہے. اور اس صورت نوعیہ کو کون پھر تدبیر کر رہا ہے، کہتے ہیں اس کو تدبیر کرنے والا کون ہے، وہی عقل فعال ہے، عقل فعال ہے یا عقل عاشر ہے. بس آپ نے یہ کہاں سے تلازم نکال لیا کہ اگر مبدا و فاعل مباشر آثار کا مزاج نہیں ہو سکتا، پس کوئی ایسا وجود مجرد ہو اس نو کا کہ جو اس کو تدبیر کر رہا ہو، بلکہ جتنے بھی انواع ہیں ان کے آثار مختصہ کو ان کی صورت نوعیہ، ان کا فاعل و مبدا بن رہی ہے اور صورت نوعیہ کو خلق کرنے والا کون ہے، عقل فعال، عقل عاشر. بس مثل افلاطونی کہاں گئے، آپ کی دلیل تام نہیں ہے. یہ ہے تیسری دلیل انہوں نے ذکر کی ہے، میں اس کو ذکر نہیں کرتا چونکہ اس میں تھوڑی طول و تفصیل زیادہ ہے، تدوین کرنی پڑے گی. یہ دو دلیلیں اس کا نقد کافی ہے، اگر سوال آ بھی جاتا ہے تو آپ اس کو لکھنے کے قابل ہوں گے. تیسری دلیل اس کی چھوڑ دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے تیسری فصل. تیسری فصل فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، چونکہ عرض کیا تھا افعال الہی میں بات چل رہی ہے، ابھی تک ہماری کتنی باتیں ہوئی ہیں عالم عقل میں ہوئی ہیں، عالم عقل کا اثبات، عالم عقل کی اقسام. عرض کیا تھا عالم عقل یا طولی ہے یا عرضی ہے، طول کی اقسام بیان، طول کے اندر کیا خصوصیات ہیں وہ بیان ہوئی، عرضیہ آیا اس کی کیا معنی ہے، آیا قابل اثبات ہے اثبات نہیں ہے. ہم نے ثابت کیا کہ عقول عرضیہ نام کی حقیقت موجود نہیں ہے، جو کچھ بھی عالم عقل طولی فقط پایا جاتا ہے علامہ کی نظر میں. اب اس کے بعد جو بات شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ دوسرا فعل الہی کی جو اقسام میں ہم نے بیان کیا تھا ایک اور عالم، عالم مثال، اس کو یہاں بیان کرتے ہیں عالم مثال. اس کے بارے میں باتیں کچھ ہو چکی ہیں، یہ دو باتیں جو ہیں فقط سنیے اس کو اور اس بات کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں مختلف باتیں ہو چکی ہیں تو لہذا طول و تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں عالم مثال، یہ نہ تیرہویں فاصلے آگے، تیرہویں فاصل میں عالم مثال کے بارے میں کہتے ہیں عالم مثال کا ایک نام عالم برزخ ہے اور دوسرا نام اس کا کیا ہے، عالم خیال منفصل ہے. برزخ کیوں کہتے ہیں اس کو، برزخ اس وجہ سے کہتے ہیں، برزخ کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ دو چیزوں کے درمیان حائل ہوتی ہے. مثلا یہ تین چیزیں اس طریقے سے ہوں تو درمیان والی چیز کو کیا کہتے ہیں، برزخ ہے. کیوں، یہ اس کے اور اس کے درمیان کیا ہے، حائل ہے. اس وجہ سے عالم مثال کس کے درمیان حائل ہے، عالم عقل کے درمیان اور عالم مادہ کے درمیان، ان دونوں کے درمیان چونکہ دخالت رکھتی ہے لہذا یہ کیا ہے، عالم برزخ بھی کہلاتا ہے. یعنی عالم برزخ کا نام، برزخ کا نام اس کو عالم مثال کو دیا جاتا ہے. عالم خیال بھی اس کو کہتے ہیں، کیوں، اس وجہ سے کہ یہ تقریباً اس مشابہ ہے کس کے، اس خیال کے جو ہمارے پاس موجود ہے. یعنی ہمارے پاس جو خیال ہے کیا ہے، اس میں مادہ تو نہیں ہے لیکن آثار مادہ ہیں. جس طرح کی مثال دی تھی، آپ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں مختلف صورتیں دیکھتے ہیں، مختلف جگہ سفر کرتے ہیں، مثلا لیٹے بستر پہ ہوتے ہیں لیکن صبح کو اٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں پتہ نہیں پاکستان سے گھوم کے کس کس کو مل کے آ گیا ہوں. مثلا یہ کیا ہے، یہ بدون مادہ آثار مادہ رکھتے ہیں. یعنی آپ خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، خود اپنے خانوادے کو دیکھتے ہیں، خود اپنے گھر کو دیکھتے ہیں لیکن اس میں مادہ موجود نہیں ہوتا. کیونکہ مادہ موجود ہوتا تو اس قسم کا حجم ہونا چاہیے تھا اور وہ ہمارے چھوٹے سے دماغ کے اندر گھوم رہی ہوتی ہیں تصویریں. ہمارے اندر جو خیال پایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں خیال متصل، چونکہ وہ ہمارے اندر موجود ہے اس کو متصل کہتے ہیں. تو یہی حقیقت باہر بھی موجود ہے عالم مثال کے نام سے، تو لہٰذا اس کو خیال منفصل بھی کہتے ہیں. دوسرا مطلب جو اس کے اندر تذکر دینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہاں پر جو عالم مثال کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، یہ برزخ شرعی سے متفاوت ہے. میں اس کو تفصیل نہیں دوں گا کیونکہ مقام نہیں ہے اس کا اور مطلب بھی لمبا ہو جائے گا. یعنی جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ عالم مثال وہی عالم برزخ ہو، بلکہ بعض جگہ پر دونوں جمع ہو جاتے ہیں لیکن بعض جگہ پر دونوں جدا ہو جاتے ہیں. عام خاص من وجہ کی نسبت ہے ان دو کے درمیان، برزخ شرعی و برزخ فلسفی کے اندر. یہ تذکر دیا ہے، تفصیل بعد میں اس کی. ایک اور مطلب جو یہاں پر علامہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس عالم مثال کو اشراقی جو ہیں، شیخ اشراق، اس کو عقول عرضیہ کا نام دیتے ہیں. یعنی یہی جو عقول عرضی کی ہم نے بات پڑھی ہے، یہ عالم مثال کے ساتھ اس کو تعبیر کرتے ہیں. اور مشائی جو ہیں اس عالم مثال کو ہاں نا یہ درست نہیں ہے، یعنی عالم مثال جدا ہے عقول عرضیہ سے بھی اور عقل فعال سے بھی. بات یہاں پر یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ اس عالم مثال کا فاعل کون ہے، فاعل کہتے ہیں یہ کون ہے، عقل فعال ہے، یعنی عالم مثال کو خلق کرنے والا عالم کیا ہے، عقل عاشر ہے، عقل فعال ہے. اور خصوصیت اس کی وہی ہے کہ اس میں آثار مادہ تو ہیں لیکن خود مادہ موجود نہیں ہے. باقی اس کی ادلہ کیا ہے، یہ نہایا کے اندر موجود ہے، انہوں نے یہاں پر ذکر نہیں کی. اس کے بعد آخری فصل اس مرحلے کی فی العالم المادی ہے. عالم مادہ کی خصوصیت کیا ہے؟ عالم مادہ کی خصوصیت ایک تو یہ ہے کہ اخص المراتب ہے، سین کے ساتھ، اخص المراتب یعنی پائن تر، ناقص تر، اشرف نہیں ہے، اخص ہے. اشرف کے مقابلے میں سین کے ساتھ اخص آتا ہے. پس پہلی خصوصیت عالم مادہ کی یہ ہے کہ یہ اخص المراتب ہے، یعنی تمام جتنے بھی وجود کے مراتب ہیں یہ ان سب سے پائن تر ہے، اس کا مرتبہ چھوٹا ہے، اخص ہے، اشرف نہیں ہے. دوسری خصوصیت جو اس عالم مادہ کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ عالم مادہ میں استعداد و قابلیت پائی جاتی ہے، یعنی پہلے کوئی چیز نہیں ہوتی پھر وہ فعلی بنتی ہے، قوہ و استعداد ہے یہاں پر. یہ خاصہ ہے کس کا؟ عالم مادہ کا. عالم مادہ سے اگر آپ اوپر چلے جائیں تو وہاں ہر چیز فعلی ہے. ملائکہ ایسا نہیں ہے کہ کمال کو کسب کرتے ہیں، وہ اول تولد سے لے کر آخر اپنے وجود تک جو کمال ان کو اول میں دیا گیا تھا ان کو وہی کمال آخر تک ہی رکھنا ہے، کمال کسب نہیں کر سکتے وہ، کیونکہ وہاں فعلیت ماضی مادہ و قابلیت نام کی چیز وہاں پر موجود نہیں ہے. قابلیت ہونا، استعداد ہونا یہ عالم مادہ کی خصوصیت ہے. یہاں پر ایک موجود جو موجود ہے، وجود جو وجود رکھتا ہے، اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ اگر صفر پر موجود ہے تو کمالات کو کسب کر کے ملائکہ سے بھی کیا ہو جائے، بالا تر ہو جائے. یہ عالم مادہ کی خصوصیت. پس عالم مادہ کی خصوصیت یہ ہے کہ قوہ و استعداد یہ عالم مادہ میں موجود ہے.
جب اخص المراتب ہے تو پھر اشرف المخلوقات انسان کیسے؟
اس کی الگ بات ہے. اشرف المخلوقات کس اعتبار سے ہے؟ چونکہ اس کے اندر جو خصوصیات موجود ہیں، یعنی اخص ایک مرتبہ ایک حیثیت سے ہے اور اشرف کس ایک حیثیت سے ہے. اخص اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس اعتبار سے کہ اس عالم مادہ میں نقص موجود ہے. یعنی کیا مراد؟ کہ جب یہاں پر وجود آتا ہے تو صفر سے شروع کرتا ہے، لیکن جو اس سے بالاتر جو عوالم ہیں وہ سب کیا ہیں، شروع سے ہی اپنے کمال رکھتے ہیں. اس اعتبار سے کہتے ہیں یہاں یہ اخص ہے، وہ اشرف ہیں. لیکن انسان اشرف المخلوقات اس اعتبار سے ہے کیونکہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ یہ کیا بنے، خلیفۃ اللہ بنے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. ملائکہ موجود تھے، جن موجود تھے، کیوں انسان کو خلق کرنے کی نوبت آئی؟ کیونکہ ان کے اندر خلیفۃ اللہ بننے کی صلاحیت نہیں تھی اور انسان میں خلیفہ بننے کی صلاحیت ہے. بس اس صلاحیت کی وجہ سے انسان کیا ہے، اشرف المخلوقات. یہاں پر جو بات چل رہی ہے وجود کے اعتبار سے چل رہی ہے، باقی اس کی خصوصیات مد نظر نہیں. ایک اور خصوصیت کے جو عالم مادہ کے بارے میں تعبیر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عالم مادہ عالم تزاحم ہے، عالم تمانع ہے، تزاحم ہے. مثلا اگر انسان کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے کمال حاصل کرنے میں موانع آ سکتے ہیں. حیوان، یا حیوان اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس میں کیا ہے، موانع آ سکتے ہیں. حالت تزاحم پائی جاتی ہے یہاں پر. اور یہ خاصہ ہے عالم مادہ کا، کیونکہ یہاں حالت حالت اجتماعی ہے، آپ جب بھی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہیں گے تو تزاحم جو ہے وہ درپیش ہوگا کہیں نہ کہیں آپ کو. بس یہ، اور بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں یہاں پر ذکر کی ہیں جو میں طول و تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. عالم مادی کی ہم نے چونکہ فلسفے طول فلسفے کے اندر اس کی مختلف خصوصیات کو یہاں استدلالاً پڑھا ہے، تو لہٰذا علامہ نے بھی یہاں اور چیزیں ذکر نہیں کی، پر خلاصتاً اور چیز یہ وہی پرانی چیزوں کا تکرار یہاں پر کیا ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں سے بارہواں مرحلہ بھی ختم ہوا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.